الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو بھائیو اور دوستو, اللہ جل جلالہ من والہو نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اسلام کے ارکان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک محل سے, ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے. اور جیسے کسی عمارت کے ستون ہوتے ہیں, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند ارکان بیان فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے, بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. پانچ چیزوں پر یا پانچ ستونوں پر اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. وہ پانچ ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. و اقام الصلاة نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاة زکاة کا ادا کرنا، و صوم شہر رمضان ماہ رمضان کے روزوں کا نام، اور اخیر میں ارشاد فرما و حج البیتی من استطاع الیہ سبیلا، اور جس کے پاس زاد و راحلہ ہو، سفر کرنے کا خرچ جس کے پاس ہو، جس کے پاس سواری کا انتظام ہو، اس کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا، یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب پیغمبری کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ نے ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت شروع فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، نبی جی جو حکم آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے اس حکم کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین، دعوت ایمان، دعوت اسلام شروع فرمایا۔ تقریباً مکے کے 13 سال گزرے ہیں، جن 13 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت اور ایمان کا پیغام، اسلام کا پیغام، ایمان پر جمنے کے فائدے، پچھلی قوموں کو جو اللہ نے کامیاب کیا اس کا راز، پچھلی قوموں میں جو اللہ کے نافرمان تھے جو ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اللہ کے غضب کے مستحق بنے، ان پر اللہ کا عذاب کیسا اترا، کیوں اترا، یہ سب اللہ 13 سال تک سناتے رہے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف سے آپ کو بہت زیادہ ستا کر، تکلیف دے کر، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا کر 9 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ 9 میل کا مطلب ہے 15 کلومیٹر تک۔ طائف آج بھی حج اور عمرے کو جانے والے طائف جاتے ہیں، طائف شہر مشکل سے 1.5-2 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس زمانے میں شاید اور تھوڑا سا چھوٹا رہا ہوگا۔ 15 کلومیٹر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگایا گیا ہے، آپ کو دوڑایا گیا ہے، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، تو اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذا پہنچائی گئی۔ پھر ایک جگہ آپ بیٹھے، جب ان لوگوں کا جمگٹھا، وہ بھیڑ چھڑ گئی اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کے بیٹھے اور وہاں اللہ سے دعا کی۔ اس دعا میں اللہ کے رسول نے اللہ سے شکایت کی، لیکن پتھر مارنے والوں کی شکایت نہیں تھی، مکے میں ستانے والوں کی شکایت نہیں تھی، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والوں کی شکایت نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ نے اپنا ہی دل کھول کے رکھا اور اپنا ہی دکھڑا سنایا۔ ہم اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ پروردگار میں کسی اور کا شکوا نہیں، اپنا ہی شکوا کرتا ہوں کہ میرے پاس طاقت زیادہ نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ 15 کلومیٹر تک پتھر کھا کر پھر کمزوری کا شکوا کہ میں کمزور ہوں، اور بات کو جیسے سمجھانا چاہیے شاید میں نے ویسے نہیں سمجھا، قلت حیلتی، اللہ کے نبی سے بڑا کون حکیم ہو سکتا ہے اور آپ سے عمدہ پیرائے پر کون سمجھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں قلت حیلتی کہ میں ان کو نہیں سمجھا پایا ہوں۔ وہ حوانی علی الناس, اور میری بات شاید لوگوں نے اس لیے نہیں سمجھی, نہیں مانی, نہیں قبول کی کہ لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھا, معمولی سمجھا ہوں, حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑا اور آپ سے اونچا, آپ سے اعلیٰ اور آپ سے بالا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. آپ نہ سید ولد آدم ولا فخر, آپ وہ ہیں جن کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی ہے, جن کے بالوں کی قسم اور جن کے زلف معمبر کی قسم اللہ نے کھائی ہے, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوانی علی الناس. یہ جو میرا طائف کے سفر سے رسول اللہ واپس تشریف لائے, طائف کے سفر سے واپسی پر اللہ جل شانہ نے معراج کا سفر کرایا, اور معراج کے سفر کے جو ہدایا تحائف جو رسول اللہ کو دیے گئے ان میں سے ایک نماز بھی تھی. نماز کا ہدیہ دے کر رسول اللہ کو واپس بھیجا گیا. تو یہ پہلا حکم تھا اللہ کی طرف سے نماز کا. مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد زکوٰۃ کا حکم بھی شامل ہو گیا. پھر چند مہینوں کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ رکعت کے ساتھ رمضان کے روزوں کا حکم بھی آ گیا. تو اس طرح اسلام کے 4 ارکان ان کے احکامات اتر گئے. ہم ایک حج کا حکم تھا, وہ لمبے عرصے تک باقی رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں حج کے حکم کو بھی نازل فرما دیا. تو امت پر حج بھی فرض ہو گیا. حج کے فرض ہونے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے فتح ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلا حج کا قافلہ روانہ فرمایا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پہلا حج کیا. پھر اس کے بعد کا جو سال اگلا سال ہے, سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو چاروں طرف سے صحابہ کا جمگٹھا, صحابہ کا مجمع, جان نثاروں کا, فداکاروں کا ایک مجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگا, اور اللہ کے رسول مدینے سے نکل کر مکہ المکرمہ پہنچتے پہنچتے آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہو گئے. ہم 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, اور حج سے فارغ ہو کر 5 دن میں حج سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے, اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے 2.5 مہینے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. اس طرح زندگی کا آخری رکن جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا وہ حج کا رکن تھا. اور حج مسلمانوں کے لیے مالدار جی حیثیت مسلمانوں پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ جل جلالہ من والہ قرآن پاک میں کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے اطراف جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, یہ کعبۃ اللہ میں, مسجد حرام میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں, انگنت نشانیاں ہیں. آیاتم بیناتم, کھلی کھلی نشانیاں جو اللہ کی قدرت کو بھی, اللہ کی طاقت کو بھی, اللہ کی شان و شوکت کو بھی, اللہ کے جلال و جبروت کو سب کو دکھانے والی نشانیاں. اور خاص طور سے اللہ نے تذکرہ فرمایا مقام ابراہیم, وہاں مقام ابراہیم بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے लिफ्ट का काम देता था कि जब पत्थर लेकर ऊपर, जब दीवारें ऊंची हो गई, कंधों से ज्यादा ऊंची हो गई, अब ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर की जरूरत थी, तो नीचे एक पत्थर रखकर हजरत इब्राहिम उसके ऊपर खड़े हुए, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते थे, हजरत इब्राहिम लेके रखते थे। एक पत्थर रखने के बाद गोया कदमों के नीचे, हजरत इब्राहिम के पैर के नीचे और एक पत्थर बढ़ाने की जरूरत थी, ये नीचे दो पत्थर का सहारा दिया जाए ताकि आपको और ऊपर जाना पड़े, लेकिन उस सहारे की जरूरत नहीं पेश आई। एक पत्थर जो रसूलुल्लाह हजरत इब्राहिम के कदमों के नीचे रखा गया, वही पत्थर आगे का भी काम देने लगा कि जब हजरत इब्राहिम ऊपर जाना चाहते तो ये पत्थर ऊंचा हो जाता, जब हजरत इब्राहिम नीचे आना चाहते तो वो पत्थर नीचे आ जाता। और अजीब शान कि वो चंद दिन जो हजरत इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर का जो काम किया, उसके नतीजे में हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर पर पड़ गए, तो उसको मकामु इब्राहिम के, इब्राहिम के कदमों के निशान वाला पत्थर, कि वो पत्थर भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फीह आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहिम, और आगे फरमाया वमन दखलहु काना आमीना, कि जो मस्जिद हराम में, उस हरम के मैदान में, हरम के हिस्से में जो भी चला जाता है वो मामून हो जाता है, उसकी जान महफूज हो जाती है, उसको किसी तरह का कोई जान का खतरा बाकी नहीं रहता है। आगे अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, जब काबतुल्लाह की तामीर खत्म हुई थी तो तब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से फरमाया था वाज़िन फिन्नासी बिल हज यातू का रिजाल वाला कुल्ली दामिर यातीन मिन कुल्ली फज्जिन हमीक, कि अल्लाह जल्ले शानहू ने हजरत इब्राहिम से फरमाया कि हज की अजान दे दीजिए, हज के लिए अजान दे दीजिए, आवाज लगा दीजिए, पूरी दुनिया वालों को बता दीजिए कि अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, और जिनको अल्लाह के घर को पहुंचना है वो नियत करें, इरादा करें और अल्लाह के घर को आने की तरतीब बनाएं, ये ऐलान कर दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, लेकिन दिल ही दिल में बात ये भी पैदा हुई कि मेरी आवाज कहां तक जाएगी, ये पहाड़ी संगलाख वादी, इस वादी में मैं आवाज लगाऊं तो मेरी आवाज तो पत्थरों से टकरा के रह जाएगी, कहां तक जाएगी मेरी आवाज। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के दिल में यह बात डाली कि इब्राहिम आवाज लगाना आपका काम है, पहुंचाना हमारा काम है, आप आवाज लगाइए, हम दुनिया के किनारों तक पहुंचाएंगे। सिर्फ दुनिया के किनारों तक नहीं, मां के पेट में रहने वाले बच्चों को भी सुनवाएंगे, बाप के सुल्ब में रहने वाले, अभी जो नखून न बस्ता, नखून बस्ता बने, न हड्डियों का ढांचा बना, लेकिन अभी बाप के सुल्ब में वो एक मामूली बूंद की तरह से है, लेकिन उसकी भी रूह है, तो उसको भी हम सुनाएंगे। और वो जो आलम अरवाह में है, जिनके अभी दुनिया में उतरने का फैसला नहीं हुआ, जिनकी रूहें अभी आलम अरवाह में महफूज हैं, हम उनकी रूहों को भी सुनाएंगे। और जो सुनने वाला अल्लाह की इस आवाज पर, आपकी इस सदा पर, आपकी इस अजान पर जो भी लब्बैक कहेगा, उसको आप हमारे घर पर हाजिरी की सआदत मिलेगी। तो हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई थी, उसी को अल्लाह ताला फरमाते कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह के घर के हज के इरादे से मुसलमान पर जरूरी है कि वो ये सफर करे। कौन करे, कौन करे ये सफर? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो सफर करने की ताकत रखता हो, जो सफर करने की हिम्मत रखता हो, जिसके पास जाद और राहिला हो। जाद कहते हैं तोशे को, के सफर का तोशा जिसके पास हो, जिसके पास हो, सफर के तोशे के साथ दौराने सफर अपने घर جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، قریب کے رشتہ دار، معذور مجبور رشتہ دار، یہ سب جن کا نفقہ، جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، ان کا خرچ ادا کر سکتا ہو. اور پھر راحلہ، اپنے مقام سے لے کر منزل یعنی کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام ہو، راستہ امن و امان والا ہو اور پرسکون سفر عافیت کے ساتھ میں کر کے واپس پہنچ سکتا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا چاہیے. ایک ہم سب کی ایک کمزوری ہے، ہم سب کی کمزوری ہے، عام طور سے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جو چھوٹی نیکی کرتے ہیں، چھوٹی نیکی بغیر نیت کے کرتے ہیں، چھوٹی نیکی کرتے وقت پر نیت نہیں ہوتی. مثال کے طور سے یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب گھروں سے نکل کر مسجد تک آئے، لیکن کیا ہم گھر سے نکلتے ہوئے ہم نے کوئی نیت کی، نیت کر کے گھر سے نکلے مسجد تک پہنچے؟ نہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ گھر سے نکلتے وقت پر مسجد کو آنے کے لیے کون سی نیت ہے، آج تک کسی نے ہمیں بتایا نہیں، آج تک کسی نے ہمیں سنایا نہیں کہ گھر سے نکلتے وقت پر کون سی نیت ہے. جی گھر سے مسجد کے لیے آپ نکل رہے ہیں تو ایک نیکی ہے، اور نیکی نیکی اسی وقت پر بنتی ہے جبکہ اس کی نیت کی جائے، ورنہ تو بس چلنا ہوا، آنا ہوا، پہنچنا ہوا، مسجد میں داخل ہو گئے، یہ جو وہاں سے چل کر آپ یہاں تک آئے وہ نیکی نہیں بنی. کیوں نیکی نہیں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی. نیکی نیت سے بنتی ہے، بغیر نیت کے نیکی نہیں بنتی ہے. جی راستے میں کوئی مانگنے والا ملا، عادت ہے 5 روپے 10 روپے دینے کی، 5 روپے اٹھا کے ہم نے دے دیے، 10 روپے اٹھا کے ہم نے دے دیے، لیکن دل میں کوئی نیت ہے، دل میں کوئی ارادہ ہے، کس نیت سے دے رہے ہیں؟ نہیں کچھ نیت نہیں ہے، بس اٹھایا دے دیا چلتے بنے. کہ چھوٹی نیکیاں عام طور سے ہم بغیر نیت کے کرتے ہیں، حالانکہ مسجد کو آتے ہوئے، گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کو جا رہے ہیں، نیت کرنا چاہیے. کیا نیت کریں؟ اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں. اللہ کا گھر شعائر اللہ میں سے ہے. جی اللہ کے گھر کو جا کر اللہ کے گھر کی عظمت بڑھاؤں گا. کہ اللہ کے گھر کی عظمت بڑھانا، وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے شعار کی عظمت بڑھاؤ گے، اللہ تمہارے دل کا تقویٰ بڑھائیں گے. کہ نیت کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے گھر کی عظمت بڑھاؤں گا. راستہ چلتے ہوئے کوئی مسلمان ملے گا، مسلمان کو سلام کروں گا. کوئی معذور مجبور ملے گا، اس کی مدد کروں گا. کوئی بیمار ملے گا، اس کی تیمارداری کروں گا. کوئی غم زدہ ملے گا، اس کی جو ہے میں جی اس کی عیادت کروں گا، اس کی تعزیت کروں گا، اس کی غم پرسی کروں گا. آپ نے یہ نیت کی اور نیت کر کے گھر سے نکل گئے، راستے میں کوئی معذور مجبور نہیں ملا، آپ نے مدد نہیں کی، مدد کرنے کا ثواب مل گیا. بیمار نہیں ملا، آپ نے عیادت نہیں کی، بیمار کی عیادت کا ثواب مل گیا. کوئی غم زدہ نہیں ملا، اس کی آپ نے یہ پرسا اس کے ساتھ میں نہیں کیا، لیکن آپ کو تعزیت کا ثواب مل گیا. یہ سب ثواب نیت کی وجہ سے ملتا ہے. تو یہ نیت کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، یہ نیت ہے. ہم نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی نیکی ہے. بڑی نیکی، اللہ معاف فرمائے، بڑی نیکی میں ہماری کمزوری یہ ہے کہ بڑی نیکی عام طور سے جب بھی آدمی کرتا ہے تو دل میں جذبہ شہرت کا پیدا ہوتا ہے، دکھاوا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، لوگ میرا شہرا کریں، یہ جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. جی پرانے زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، یہی محاورہ نئے دور میں بدل چکا ہے. آج کے دور میں یہ محاورہ نیکی کر اخبار میں ڈال ہو چکا ہے. یہ معمولی سے معمولی نیکی کرو، کسی غریب محلے کے معمولی سے اسکول کے چند غریب بچوں کو تھوڑے سے نوٹ بکس تقسیم کر کے اس کی تصویریں لے کر اخبار میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے. لیکن نیکی کا شہرا آدمی چاہتا ہے. اللہ جل شانہ نے بتایا حج بڑی نیکی ہے، حج میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہاں سے کیا، اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی یہاں سے کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سنو حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آج کا دور اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں موبائل نے اور موبائل میں آ جانے والے کیمروں نے اور ویڈیو گرافی کی سہولت نے حج کو جی ستیاناس کر دیا ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر، اللہ معاف فرمائے، گھر سے نکلنے سے شروع ہوتا ہے سیلفی، اور پھر جی حج کیمپ پہنچ کر سیلفیاں، کار میں بیٹھ کے سیلفیاں، بس میں بیٹھ کے سیلفیاں، ایئرپورٹ پر اتر کے سیلفیاں، جی کعبۃ اللہ میں پہنچ کر بہت حیرت ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ، میں دعا کر رہا ہوں، جی دعا کی تصویر پکڑنا ہے، جی کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، اس کی تصویر ان کو چاہیے۔ لیکن اللہ کا نظام بھی بہت عجیب ہے، اب اگر ان کو یہ تصویر چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں، تو اگر دعا کی صحیح تصویر بنانا ہو تو کعبۃ اللہ نہیں آئے گی، کعبۃ اللہ نہیں آئے گا، صرف یہ آئیں گے۔ اور اگر جی دعا اور کعبۃ اللہ دونوں چاہتے ہیں تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کرنا پڑے گا اور چہرہ کیمرے کی طرف کرنا پڑے گا، تب جو تصویر بنتی ہے اس تصویر میں یہ لگتا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ، کوئی کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو کر آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو کر دعا کس سے کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اگر واقعتاً دعا ہی کر رہے ہوتے تو اللہ کے گھر کی طرف چہرہ ہوتا تمہارا، جب تمہارا چہرہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں ہے تو مانگنا کس سا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے، سوال کس سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف پش کر لی گئی؟ تو یہ گویا سلسلہ شروع ہو گیا ہوں، ہر جگہ بہت بہت زیادہ غم کی بلکہ درد کی بات ہے۔ جی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ہمارے اکابر بزرگان دین، آپ جتنے اکابر ہیں ہمارے قریب کے دور کے، پچھلے دور کے، پرانے زمانے کے، آپ معلوم کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، ہمارے اکابر جب روضے پر پہنچتے تھے تو دل کانپتا تھا ان کا، وہ کب کپاتے تھے، ان کے قدم لرزتے تھے، ان کی نگاہ نظر نیچے ہوتی تھی، سنہری جالیوں پر نظر ٹکانے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے چہرے کی جانب ہے اور میں رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہوں، کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ سوچ کر وہاں کھڑنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت تیزی سے وہاں سے گزر جاتے۔ پائندے پہنچ کر اقدام عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس پہنچ کر وہاں کھڑے ہو کر تسلی سے سلام پیش کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی اہلیت یہ بھی نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہاں تو کھڑے ہو کر پیش کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کے چہرے کے سامنے چہرہ کر کے مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کتنے درد کی بات ہے، آپ اندازہ کریں، رسول اللہ کے روضے کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو دیکھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ ہم کیمرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے درد کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو بدل گیا ہے، پورا نظام بدل گیا ہے، ایک ایک لمحے کی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، شہرت کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، اور اس حج کے تذکرے کے لیے، اس حج کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہاں سے فرمایا وللہ، اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر۔ علماء نے ارشاد فرمایا کس پر؟ آج کے زمانے کے اعتبار سے جس کے پاس، جیسے حج کمیٹی سے اس سال لوگ حج کو جا رہے ہیں تو 3 لاکھ کے آس پاس ان کا خرچ ہے، تو زندگی کی ضروریات، اپنی تمام تر ضروریات، کھانے پینے کا نظام، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، رہنے کا گھر، جی گھر ضروری نہیں کہ ذاتی مکان ہو، رہنے کے لیے اگرچہ کرائے کا مکان کیوں نہ ہو لیکن کرائے کے مکان میں رہتا ہو، ذاتی مکان نہ ہو اور دوسری ضرورتیں اس کی پوری ہو چکی ہوں، ان تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کے بعد اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے کسی کے پاس زائد 3 لاکھ روپے ہیں یا 3-4 لاکھ روپے زائد اگر اس کسی کے پاس ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اس کے لیے حج کا ادا کرنا ضروری ہے، دوسرے آزار اس کے پاس نہیں ہے، کوئی عذر اس کے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے، بچی جوان ہو گئی ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، یہ حج کے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے، جی میرا ذاتی مکان نہیں ہے، مجھے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے اور میں نے اپنے ذاتی مکان کے لیے پیسہ اٹھا کے رکھا ہے، یہ عذر نہیں ہے، یہ سب چیزیں عذر نہیں بن سکتی ہیں، مجھے اپنا کاروبار، چھوٹا کاروبار ہے، اس کاروبار کو ذرا پھیلانا ہے، ذرا بڑا کرنا ہے، ذرا اچھا اور بڑا کاروبار بنانا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا سرمایہ جمع کر کے رکھا ہے، تو وہ سرمایہ میرا اس مقصد کے لیے ہے، فرمایا یہ سرمایہ اگر 3-4 لاکھ روپے ہو جائے تو چھوٹا موٹا کاروبار جو آپ کا چل رہا ہے اسے بڑا کرنے سے پہلے آپ کو حج کرنا چاہیے، اور حج کرنے پر کیا ہوگا، حج کرنے پر آپ غنی بنیں گے، اللہ کے دربار میں جو جاتا ہے وہ غنی بن کے آتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری میں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ چلے گئے پڑھنے کے لیے بھی، اور جب پڑھنے لگے ماشاءاللہ امام تھے، بہت ذہین تھے، اللہ نے جی ماں کے پیٹ سے سعادت اور خوش نصیبی لکھ رکھی تھی، مدینے والوں نے بڑا استقبال کیا، مدینے میں علم سیکھا، لیکن اتنی بہترین صلاحیت تھی کہ سارے مدینے والے جان نثار ہو گئے، آپ سے علم سیکھنے لگے، اور چند سال رہ کر جب امام شافعی واپس مکہ، اصل مکے کے باشندے تھے، تو مکہ جب واپس آنے لگے، مدینے والے ابتدا سے بہت شروع سے مہمان نواز ہیں، وہ مہمان نواز بڑے میزبان لوگ ہیں، بڑے اونچے دل، کشادہ دل کے لوگ ہیں، تو مدینے میں لوگ جب پتا چلا کہ حضرت امام شافعی واپس جا رہے ہیں تو لوگ لا کے ہدایہ دینے لگے، اب ہدیے اتنے زیادہ ہو گئے کہ تنہا آدمی تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، تو جی لوگوں نے لا کے حضرت امام شافعی کو اونٹ بھی دیے، کہا کہ حضرت یہ اونٹ بھی ہماری طرف سے ہدیہ رکھیے، اس پر اپنا سامان لاد لیجئے، اب سامان لاد کے اکیلا آدمی کتنے اونٹ لے جائے گا، تو نوکر بھی لا کے دے دیے، کہا کہ یہ نوکر، یہ اونٹ اور آپ کے یہ ہدیے، یہ لے کے آپ مکہ جائیں۔ حضرت امام شافعی مدینے سے نکلے مکے کو تو ماشاءاللہ آگے آگے امام شافعی اور پیچھے 100-125 اونٹوں کا قافلہ، بڑی عجیب شان کے ساتھ میں مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی کی والدہ کو پتا چلا کہ بیٹا آ رہا ہے، تو حضرت امام شافعی کی والدہ باہر نکل گئی، باہر نکل کے دیکھا تو امام شافعی کیا آ رہے ہیں، امام شافعی کے ساتھ میں ہدایہ کا ایک لمبا سا ریلا آ رہا ہے، جی اتنا لمبا 100-150 اونٹوں کا ایک قافلہ آ رہے ہیں۔ امام شافعی کی والدہ راستے پر رکیں، امام شافعی آئے، جی مسافہ کیا، دست بوسی کی، گلے لگے، ماں نے بڑی محبت سے پیار سے اپنے گلے لگایا اور گلے لگا کے پوچھا کہ شافعی آگے کہاں جا رہے ہو، کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی سے ماں نے کہا اللہ کے گھر، غنی کے دربار میں جا رہے ہو، غنی کے دربار میں غنی بن کے جاؤ گے یا فقیر بن کے جاؤ گے، یہ لمبا سا قافلہ اونٹوں کا، یہ مال اور دولت، یہ اونٹوں پر لدے ہوئے ہدایا اور تحفے، یہ 100 اونٹ 125 اونٹ کا قافلہ لے کر تم مکے میں داخل ہوگے تو لگے گا کوئی غنی آ رہا ہے، تو بولو کہ غنی بن کے اللہ کے دربار میں جاؤ گے یا فقیر بن کے جاؤ گے۔ حضرت امام شافعی نے کہا اللہ کے دربار میں غنی بن کر میری محرومی ہوگی، کہا کہ میں فقیر بن کے جاؤں گا۔ وہیں کھڑے ہو کر سارے ہدایا، سارے اونٹ اور ان اونٹوں کو چلانے والے جی غلام، ان سب کو تقسیم کیا، کچھ نہیں باقی رہا، فقیر اپنے بدن پر کپڑے جو احرام کی دو چادریں تھیں ان چادروں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا, تو ماں نے کہا اب چلو اب اس دربار میں جانے کے لائق بن گئے ہو کہ فقیر بن کے جاؤ گے تو غنی بن کے واپس آؤ گے, غنی بن کے جاؤ گے تو محروم بن کے باہر جاؤ گے. تو اس لیے اس دربار میں جو جاتا ہے وہ غنی بن کے آتا ہے, اللہ اس کو نواز کے بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, کہ حج اور عمرے کے درمیان میں متابعت کرو, کہ حج کرو عمرہ کرو, حج کرو عمرہ کرو, کرتے رہو. جی لوگ اعتراض کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو حج کا شوق لگ جاتا ہے, کچھ لوگوں کو عمرے کا شوق لگ جاتا ہے, پاس میں پڑوس میں کوئی غریب کوئی بیمار کوئی پریشان حال ہو ان کی مدد کیے بغیر یہ صرف حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں. جی ان کی مدد بھی ضروری ہے, ایسا نہیں کہ ان کی مدد سے نظر جی ہٹا لینا چاہیے, ان کی مدد بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا ارشاد بتاتا ہے کہ حج کے پیسے عمرے کے پیسے ہمیشہ تقسیم کر دینا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ بار بار حج اور عمرہ کرنا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج پیچھے عمرہ پھر حج پھر عمرہ جی عمرے پہ عمرہ حج پہ حج کرتا رہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالزُّنُوبَ, یہ حج اور عمرہ فقیری کو غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو کے صاف کر دیتے ہیں کما ينفي الحديكير الخبث الحديد, جیسے کہ لوہار کی بھٹی, لوہار کی بھٹی وہ لوہے کے اوپر چڑھے ہوئے زنگ کو دور کر دیتی ہیں, جیسے لوہار کی بھٹی میں زنگ آلود لوہا ڈالو تو وہ صاف ہو جاتا ہے, ویسے گناہ اور غریبی اور فقیری جی صاف ہو جاتی ہے ہر حج اور عمرے کے کرنے سے. اس لیے یہ سوچنا کہ شادی سے پہلے کیسے حج کروں, گھر بننے سے پہلے کیسے حج کروں, دکان اور اپنا کاروبار بڑا کرنے سے پہلے کیسے حج کروں, جی یہ غلط سوچ ہے. پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں چلے جاؤں, اسی خدا نے یہ دیا ہے یہ نوازا ہے, اور اس کے دربار میں پہنچ کر اس کے گھر میں اس کے پردے سے لپٹ کر, کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کر, اس کے ملتزم پر پہنچ کر, اس کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر, اس کے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر, اس کے ملتزم سے اپنا سینہ چمٹا کر میں اسے کہوں گا کہ غنی کے دربار میں فقیر آیا ہے, پروردگار تیرے دربار سے فقیر نہیں غنی بنا کے واپس لوٹا دے, تو اللہ جل شانہ غنا اور جی دولتوں کی بارش کر کے واپس لوٹائیں گے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے, خدا کے دربار میں حاضری دینا ہے, اور وہ میرے اوپر ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا ومن کفر, اللہ تعالی نے کفر کا لفظ استعمال کیا کہ جو سہولت حیثیت سہولت ہونے کے باوجود حیثیت ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود دولت ہونے کے باوجود جو اللہ کے گھر کو جانے کا ارادہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے, ومن کفر, کہ جو انکار کرے اللہ کے دربار میں آنے سے انکار کرے, جو خدا کے دربار میں پہنچنے سے انکار کرے, جو اللہ کے دربار میں آنے سے گریز کرے, جو اللہ کی طرف دوڑنے سے اپنا منہ پھیرے, وہ دنیا ہی کی طرف مال ہی کی طرف چیزوں ہی کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, پھر اللہ بھی کسی کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہے, اللہ بھی اپنا منہ موڑ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنا منہ اپنے آپ سے موڑ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سخت حدیث اسی آیت کی روشنی میں ارشاد فرمایا, یہ بولتے ہوئے ڈر بھی ہوتا ہے لیکن حدیث ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے اس لیے سنانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ بھی جی اس سے مستغنی ہو جاتے ہیں, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے. اس لیے بزرگو اللہ کے گھر کا حج کرنا ارادہ کرنا اور یہ یاد رکھنا چاہیے, حج عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ارکان جو وہاں ادا کیے جاتے ہیں, طواف کیا جاتا ہے, منا کے میدان کو جاتے ہیں, عرفات کے میدان کو جاتے ہیں, مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں, پھر منا کے میدان میں آ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, جی جانور ذبح کرتے ہیں, حلق کراتے ہیں. یہ جو اعمال ہے, جو مجموعے اعمال حج کے اعمال کہلاتے ہیں, ان اعمال کو حج کا نام دیا ہے. حج عربی میں ارادہ کرنے کو کہتے ہیں, نیت کرنا, ارادہ کرنا, حج کے معنی ہے ارادہ کرنا. علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو سچے دل سے ارادہ کرتا ہے, اسباب کو سوچے بغیر, اسباب کی طرف نگاہ کیے بغیر, جی میرے پاس دولت ہے, حیثیت ہے, میرے پاس سہولت ہے, اس کو دیکھے بغیر صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھ کر ارادہ کرتا ہے مجھے اللہ کے گھر پہنچنا چاہیے, اور کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے, اپنے پاس جتنا مال ہے اس میں سے کچھ اٹھا کے پس انداز کرتا ہے, کچھ جمع کرتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے, تو جو سچے دل سے ارادہ کر کے کوشش کرے, اللہ اس کو اپنے گھر ضرور پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے گھر ضرور پہنچاتے ہیں. جی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے تمثیلی واقعہ, حقیقی قصہ نہیں ہے, یہ مثالی قصہ ہے, حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی نے اللہ کے گھر کو جانے کا ارادہ کر لیا, چونٹی نے ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز پہنچی, اللہ نے کعبۃ اللہ سے کبوتر اڑا کر جہاں وہ رہتی تھی چونٹی, وہاں اس کبوتر کو اتارا اور وہ چونٹی چڑھ کے اس کے پروں میں چھپ گئی, وہ کبوتر واپس اڑتا ہوا کعبۃ اللہ کے پاس اترا تو وہ چونٹی اتر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگی. بتانا یہ ہے ایک بے بس بھی نیت کر لے تو اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا کر دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے, پڑوس کے بزرگ نے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ جو پڑوس کے ملک کے صدر رہے ہیں, وہ ایک دفعہ ہیلی کاپٹر سے سفر کر رہے تھے, اچانک ان کے ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی پیدا ہوئی, تو جو ڈرائیورز تھے, اس کو چلانے والے جو پائلٹس تھے, انہوں نے جنگل میں وہ ہیلی کاپٹر اتارا اور اتار کے صدر صاحب سے کہا کہ گاڑی ذرا خراب ہو گئی ہے, اس کو تیار کرنے میں کچھ وقت لگے گا, آپ کو یہاں تھوڑی دیر رکنا پڑے گا, صبر انتظار کرنا پڑے گا. ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا, تو صدر صاحب کو لے جا کر جھونپڑے میں بٹھا دیا اور یہ اس کی ریپیئر وغیرہ کرنے لگے. دو چار گھنٹے لگے, دو چار گھنٹوں میں گاڑی تیار ہو گئی. تو اتنی دیر میں اس جھونپڑی میں ایک میاں بیوی, بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے, انہوں نے جی صدر صاحب کو کچھ پانی پلایا, کچھ شربت پلایا, اپنے پاس گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ تھا وہ میزبانی کی. جب یہ گاڑی تیار ہو گئی تو صدر صاحب سے کہا کہ حضرت چلیں, اب ہماری سواری تیار ہے. تو جب صدر صاحب نکلنے لگے تو نکلتے نکلتے صدر صاحب نے پوچھا, آپ دونوں کی کوئی خواہش, آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں آپ کی خواہش پوری کروں. تو ان دونوں بوڑھے میاں بیوی نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا کہ صدر صاحب, اور تو کچھ خواہش ارمان نہیں رہی, صرف ایک ارمان برسوں سے دل میں ہے, اللہ کے گھر دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں, اور کوئی ارمان نہیں ہے. صدر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور صدر صاحب نے کہا, یہ گاڑی جو خراب ہوئی, ہماری ہیلی کاپٹر جو خراب ہوئی, اس کا راز سمجھ میں آ گیا کہ یہاں کیوں خراب ہوئی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اتار کر آپ کے گھر پہنچا کر آپ کو اللہ کے گھر پہنچانا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں یہاں رکایا اور آپ کے گھر پہنچایا, پھر آپ کی ارمان اور تمنا کے پورا کرنے کا اللہ نے میرے ذمے انتظام کیا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے گھر پہنچاؤں گا. یہ دل کا ارادہ, سچا ارادہ یہ اصل ہوتا ہے. آدمی دل کا سچا ارادہ کرے, اللہ اس کو ضرور پہنچاتے ہیں. اور حج بہت بڑا عمل ہے, بڑی سعادت والا عمل ہے, مشقت والا عمل ہے, لیکن دنیا اور آخرت سنوارنے والا عمل ہے. کہ حج کر کے واپس لوٹو تو ایسے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, کہ پھر دوبارہ اعمال نامے کا کاغذ دوبارہ کورا کاغذ ہو جاتا ہے, پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اب نئے سرے سے عمل کرو. اس لیے ہم سب کو نیت کرنی چاہیے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے, اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب